میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے میرے ورد.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین، خداوند متعال نے انسان کو جسم اور اس کے اعضا اس لیے عطا کیے کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے. آنکھ دنیا میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر نیک راہ پر چلے، کان وہ سنے جو اسے اس راستے پر چلنے میں مدد دے، اور اس کا دل شکوک و شبہات سے پاک اور یقین و اطمینان سے مزین ہو. اسی وجہ سے فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام آنکھ کان اور دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے.
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے اس پروگرام میں بھی ہم سقط الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے، جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو سقط الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے. شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے، اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چار نائب خاص جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے کہ معاصر تھے، لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی، جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی. سقط الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے سے حاصل کرنے کے بعد رائے قم، کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرہ میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں۔ شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے، لہذا انہوں نے حضرت اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی۔ شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں الرجال، الرد علی القرامطہ، رسائل الامہ علیہم السلام، تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں، لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے۔ کتاب کافی حدیث کی 4 معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے۔ کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے تاکہ عقیدتی معیارات کے اثبات میں علم و معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ سقط الاسلام شیخ کلینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ام معصومین علیہ السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کلینی نے نواب اربعہ کا بھی کچھ دور دیکھا ہے اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جمعوری کی گئی ہے کہ جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے ایک ہے کہ شیخ کلینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمٰ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کلینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کلینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر، ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 9 تیر 4 محرم الحرام اور 30 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو تیر سن 1223 ہجری شمسی کو سید احمد ادیب پشاوری پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کچھ عرصے تک افغانستان اور خراسان میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے معقولات و منقولات کا علم حاصل کیا اور اپنے زمانے کے صف اول کے علماء میں شمار کیے جانے لگے۔ انہوں نے 2 سال کے عرصے تک عظیم فلسفی ملا ہادی سبزواری کے علاوہ آخون ملا محمد اور آخون ملا اسماعیل سے بھی کسب فیض کیا اور پھر انہوں نے مشہد مقدس میں سکونت اختیار کر لی۔ نیز ادیب پشاوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں وہ تہران چلے آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ 86 سال کی عمر میں ان کا تہران میں انتقال ہوا اور ان کو امام زادہ عبداللہ کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ چار محرم الحرام سن 485 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب، شاعر اور کاتب ابوالقاسم محمد بغدادی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ناقیہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا شمار اہم شاعروں میں ہوا اور صاحب نظر شعرا نے ان کی شاعری کی تعریف کی ہے۔ ابن ناقیہ نے اپنے دیوان میں سماجی برائیوں کو حکایت اور طنز کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس مسلمان دانشور نے ایک اہم کتاب الجمان فی تشبیہات القرآن لکھی ہے اور دراصل یہ تفسیر قرآن کی ایک قابل قدر کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں قرآن کریم کی 226 آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ چار محرم الحرام سن 1264 ہجری قمری کو مراکش کے مسلمان شاعر، کاتب اور وزیر ابو عبداللہ محمد عمراوی فاسی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن ادریس کے نام سے معروف ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کیا۔ وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے مراکش کی حکومت میں وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ابن ادریس نے الجزائر پر فرانس کی جارحیت کے خلاف اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ ابن ادریس کے مخالفین نے سازشوں کے ذریعے مراکش کے سلطان کو بغاوتوں کا اصل ذمہ دار ابن ادریس کو بتایا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ان کو سخت ایذائیں پہنچائی گئیں۔ جیل سے رہائی کے بعد ابن ادریس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جون سن 1920 عیسوی کو برطانوی سامراج کے خلاف آیت اللہ محمد تقی مجدد شیرازی کی قیادت میں عراقی عوام کی تحریک کا آغاز ہوا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد اتحادی ممالک نے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی علاقوں کی بندر بانٹ کی، جس کی روح سے عراق، اردن اور فلسطین انگریزوں کی عمل داری میں چلے گئے اور برطانیہ ان ممالک کے قدرتی ذخائر پر تصرف کے ذریعے ان ملکوں کی قومی ثروت کو ہڑپ کرنے لگا۔ سامراجی تقسیم کے اس معاہدے کے بعد عراق میں انگریزوں کے خلاف ایک ہمہ گیر تحریک شروع ہوئی۔ اس دوران اس دور کے مرجع تقلید اور عالم دین آیت اللہ مجدد شیرازی نے جہاد کا حکم صادر فرمایا، جس کے بعد عوام برطانوی سامراج کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن دیگر سامراجی طاقتوں کی حمایت اور انگریزوں کی سازشوں سے یہ تحریک اپنے اصل مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، اور حسین شریف مکہ کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جون سن 1947 عیسوی کو تقسیم ہند کے اعلان کے بعد بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے لیے باؤنڈری کمیشن کے ارکان کا اعلان کیا گیا۔ کمیشن کی تشکیل کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کی ایما پر پنجاب اور بنگال دونوں کی تقسیم کے لیے 4 رکنی 2 کمیشن تشکیل دیے جانے پر اتفاق کیا، جس کے تحت 2-2 ارکان کانگریس کو اور 2-2 ارکان مسلم لیگ کو نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی طے پایا کہ ان کمیشنوں کا چیئرمین ایک غیر جانبدار شخص ہو، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی سامراجی ذہنیت کے تحت سر سیریل ریڈ کلف کو ان دونوں کمیشنوں کا مشترکہ چیئرمین نامزد کیا۔ سیریل ریڈ کلف ایک برطانوی وکیل اور قانون دان تھا، جو برطانوی مقبوضہ ہندوستان کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے بدنام ہوا۔ سیریل ریڈ کلف نے بعض دیگر مسلم اکثریتی علاقے اور بنگال میں کلکتے اور مرشد آباد کا علاقہ ہندوستان کو دے دیا۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ اعلان قیام پاکستان کے 3 دن کے بعد کیا گیا۔ جون سن 1960 عیسوی کو براعظم افریقہ کا ملک ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو آزاد ہوا، جو پہلے زائر کے نام سے معروف تھا۔ آزادی کے بعد کازا ووبو صدر اور پیٹرک لومومبا وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو بیلجیم کی 9 آبادیات میں شامل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پیٹرک لومومبا کی قیادت میں اس ملک کی آزادی کی تحریک اپنے عروج پر پہنچی، جو 1960 میں آزادی پر منتج ہوئی، لیکن آزادی کے بعد ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو میں وسیع پیمانے پر شورشیں برپا ہوئیں، جن میں بیلجیم کا بڑا ہاتھ تھا۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کا رقبہ 23,00,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور اس کی سرحدیں جمہوریہ کانگو، زیمبیا، انگولا، تنزانیہ، وسطی افریقہ، سوڈان، یوگینڈا، بورونڈی اور روانڈا سے ملتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تاریخ اور قدیم ثقافت کے حامل ممالک میں فن تعمیر تمدن کی ایک اہم بنیاد ہوتی ہے۔ ایرانی سرزمین ہزاروں برس کے تمدن کی حامل ہے اور اس سرزمین میں فن تعمیر کے ایسے شہپارے موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ فن تعمیر اور نئے اسلوب تخلیق کرنے میں ایرانیوں کی دلچسپی کی وجہ سے ایرانی فن تعمیر میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے۔ بعض ماہرین آثار قدیمہ نے شوش کے اطراف اور موسیان پہاڑ سے دریافت ہونے والے پتھروں کے ستونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ ایران کے قدیم فن تعمیر میں ستونوں کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ سب سے قدیم ترین ستون شمال مغربی ایران میں واقع ہیں، جو ارومیہ جھیل کے جنوب میں ہیں اور حسن لو قلعے میں موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں دریافت ہونے والے ٹاورز آف سائلنس میں بھی ستون موجود تھے، اور یہ ستون بھی پتھروں کے ہی بنے ہوئے تھے۔ یہ ستون چھتوں کی حفاظت یا مذہبی رسوم کی انجام دہی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ ان ستونوں کے پاس قبر نما گڑھے کھودے جاتے تھے، جن سے اس زمانے کے لوگوں کے آخرت سے متعلق عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ قوم مات کے زمانے میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی تھیں، جن میں پتھر کے مضبوط ستون بھی ہوتے تھے۔ قوم مات نے 7 قبل مسیح بین النہرین میں آشور کی طاقتور حکومت کو شکست سے دوچار کر دیا اور ایک آزاد حکومت تشکیل دی، جس کا دارالحکومت حکمتانہ تھا، جسے آج ہمدان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قوم ماد نے اولین ایرانی حکومت تشکیل دی جو تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ ان کا فن تعمیر بہت سادہ، البتہ بعض خصوصیات کا حامل تھا۔ اسے ایرانی فن تعمیر کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ قوم ماد کے فن تعمیر نے صدیوں تک ایران کے ہمسایوں کے فن پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ مات کی حکومت کے زمانے سے ہی ایران میں ایسے عظیم قلعے تعمیر کیے گئے جن میں بیٹلمنٹ اور خفیہ راستے بھی موجود تھے، اور ایرانی فن تعمیر میں ان کا رواج مات کے زمانے میں ہی ہوا تھا۔ یہ قلعے شہر کی فصیل کے اندر ہوتے تھے، اور جنگ کے زمانے یا دشمن کے حملے کے وقت بادشاہ اور ان کے درباری انہی قلعوں میں رہتے تھے۔ البتہ اس زمانے میں مذہبی عبادات کی انجام دہی کے لیے پرشکو عبادت گاہیں اور حال بھی بنائے جاتے تھے۔ ان عمارتوں کا باہر والا منظر بہت سادہ ہوتا تھا، لیکن اندر کی جانب سے دشمن کے حملے، طوفان، حتیٰ زلزلے کے مقابلے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس طرح کے قلعے ایران میں 12ویں ہجری قمری تک بنائے جاتے رہے، اور اب بھی ایسے قلعے ایران میں موجود ہیں۔ ایرانی فن تعمیر میں 7 اہم اسلوبوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے 2 اسلوبوں کا تعلق ایران میں اسلام آنے سے پہلے سے ہے۔ ان کو پارسی اسلوب اور پارتی اسلوب کا نام دیا گیا ہے۔ 7 صدی قبل مسیح ایران میں وسیع سلطنت قائم تھی۔ ہخامنشی شہزادے کورش دوم نے پہلے پارس، ماد اور دوسرے ایرانی اقوام کو متحد کیا، اور اس کے بعد کشور کشائی اور ایران کو آباد کرنے پر توجہ دی۔ اس نے اپنی ذاتی اور اپنی حکومت کی قدردانی کے مقصد سے بے مثال عمارتیں تعمیر کروانے کے لیے وسیع و عریض ایران سے آرکیٹیکٹوں اور ہنرمندوں کو دعوت دی۔ ہنرمندوں کو متعدد ممالک سے بلایا گیا تھا۔ ان سب نے مل کر ایسا شہپارا بنایا کہ جس سے پارسی رنگ جھلکتا تھا، البتہ اس میں قدیم فن کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ اس فن تعمیر میں بہترین مواد سے استفادہ کیا جاتا تھا، مثلاً تخت جمشید میں واقع پارسا محلوں کے لیے لبنان سے سدھ اور قندھار سے سندل اور ساگوان کے درخت کی لکڑی منگوائی گئی۔ اس زمانے میں زیادہ تر عمارتیں ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک بلند جگہ پر تعمیر کی جاتی تھیں، اور یہ ایرانی فن تعمیر کا ایک خاص اسلوب تھا۔ تخت جمشید سے قبل دنیا میں بہت سی عمارتیں اور ہال ایسے بنائے گئے جن میں ستون تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی عمارت یا حال میں موجود دو ستونوں کا درمیانی فاصلہ اس عمارت کے ستونوں جیسا نہیں ہے۔ تخت جمشید کے بعد ستونوں کا فاصلہ تقریباً 5-6 میٹر تک کا ہے، جس کی اس سے پہلے تک کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ سخت پتھر اور لوہے کے استعمال کی وجہ سے ایرانی معماروں کو ان ستونوں کو 22 میٹر تک بلند لے جانے کا موقع مل جاتا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں عمارت کے گرد فصیل بنائی جاتی تھی، جس سے اس عمارت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ ستونوں کے اوپر کیپٹل بنانا پارسی فن تعمیر کی ایک اور ظرافت شمار ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عمارت کے اندر رات کے وقت روشنی کا چھت پر موجود چراغوں کے ذریعے پہنچانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ عمارت کے آگے چند ستونوں کے ساتھ ایوان بھی بنائے جاتے تھے۔ ہخامنشیوں کے زمانے کی قدیم ترین عمارت جو اب بھی یادگار کے طور پر موجود ہے، وہ تخت جمشید سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور پاسارگاد کے نام سے معروف ہے۔ یہ محل پتھر کے بنے ہوئے ستونوں، زندان سلیمان نامی ایک برج، چند چھوٹی عمارتوں اور ڈھلان والی ایک قبر پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اگرچہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ ان عمارتوں کا فن تعمیر اور ان میں کیا جانے والا پتھر کا کام یونانیوں کے فن تعمیر سے ملتا جلتا ہے۔ زمین پر پتھروں کا فرش بنایا گیا ہے، جبکہ دیواروں کا بالائی حصہ کہ جو چھت سے متصل ہے اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ ان عمارتوں کو ٹائلوں اور پتھروں کے ساتھ 4 چاند لگائے گئے ہیں، جو کہ بین النہرین، ایلام، یونان اور ایران کے فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ البتہ داریوش نے اپنی حکومت کے آخری زمانے میں ان عمارتوں کو بہت سادہ قرار دیا اور ان کے نزدیک ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ میخی زبان میں موجود کتبوں میں اس محل کا نام پارسا یا پارسا درج ہے، اور یہ اس ریاست کا نام تھا، لیکن بعد میں اسے پرسپولس کا نام دیا گیا۔ مختلف حادثات کے دوران یہ محل قائم و دائم رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پتھروں سے تیار کیا گیا تھا۔ پرسپولس کو 13 ہیکٹر کے رقبے میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ اس عمارت کا اصل احاطہ تھا، دوسرا حصہ اس سے ذرا بلندی پر واقع تھا، اور بعض عمارتیں ڈھلان میں بنائی گئی تھیں۔ لیکن اگر آپ آج اس جگہ کو دیکھنے جائیں گے تو پتھروں سے بنا ایک ڈھانچہ ہی نظر آئے گا، کیونکہ ان کے علاوہ سب کچھ نابود ہو چکا ہے۔ البتہ دیواروں کے نچلے حصوں میں کندہ باز ابھرے ہوئے نسبتاً چھوٹے چھوٹے نقوش موجود ہیں۔ ان آثار سے ہخامنشیوں کے دربار کے حالات اور ان کی شاہانہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس محل میں تقریباً 20 میٹر کے 72 ستون تھے، جن کے بالائی حصے میں حیوانات کے سروں کے نقش کندہ تھے۔ تخت جمشید کے محلوں کی دیواروں پر کندہ اہم ترین نقوش پروں والے، سینگوں والے شیروں کے تھے۔ اس کے علاوہ داریوش کے سامنے ایک صف میں کھڑے سپاہیوں کے نقوش بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس محل کی بعض دیواروں کی ضخامت 5.5 میٹر تک ہے، اور ان میں 45 ٹن کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ تخت جمشید میں سردیوں میں کمرے گرم کرنے اور ہوا کی آمد و رفت کا مناسب انتظام تھا۔ اس کے علاوہ اس محل میں پانی پہنچانے اور نکاسی کا سسٹم بھی موجود تھا۔ البتہ یہ ایک سیاسی یا دفتری جگہ نہیں تھی، اور بظاہر اس کو شان و شوکت کے مظاہرے اور اغیار کے دلوں میں رعب پیدا کرنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا۔ ہخامنشیوں کے زمانے میں تخت جمشید میں جشن نوروز بہت وسیع پیمانے اور سرکاری سطح پر منایا جاتا تھا۔ اس جشن میں حکومت کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے لیے تحائف پیش کیے جاتے تھے، جن میں سے بعض کی تصاویر اس محل کی دیواروں پر کندہ ہیں۔ ڈھلان والے حصے سے آپادانہ محل تک بنائی جانے والی 2 سیڑھیوں کو انہی نقوش کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ ان تحائف میں اسلحہ، شیر، لوہے کے بنے ہوئے گلدان، گھوڑے اور نفیس لباس اور کپڑے شامل ہوتے تھے۔ اس کے ایک حال میں 99 ستون ہیں، اور یہ حال 100 ستونوں والے حال کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ہخامنشیوں کی حکومت کا خزانہ ہوتا تھا، اور اس سے بہت ہی گناقد آثار ملے ہیں۔ ایسے مجسمے اور آلات بھی ملے ہیں جن سے اس زمانے کی ثقافت سے کسی قدر ہم آگاہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہخامنشی عہد کے فن تعمیر میں موجود حقیقت پسندی دنیا کے فن تعمیر کے کم ادوار میں ہی نظر آتی ہے، کیونکہ نیچر کا مرقع کھینچنے، خصوصاً پتھروں کو تراش کر نیچر کا جلوہ پیش کرنے کی کوشش تمام عمارتوں میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ اسکندر مقدونی نے سن 331 قبل مسیح تخت جمشید کو آگ لگانے سے قبل حکم دیا تھا کہ اس میں موجود گناقدر خزانے کو اس کے ملک یونان منتقل کر دیا جائے۔ اس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، مختلف طرح کے قالین، فن کے شہپارے اور ہتھیار وغیرہ شامل تھے۔ اس دشت میں ابھی تک پتھروں کے ستون اور پتھروں سے بنے ہوئے خوبصورت اور ظریف مجسمے موجود ہیں کہ جو آگ اور ہوا سے بھی محفوظ رہے اور گزرتا ہوا وقت بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ مجسمے ایرانیوں کے آرٹ اور فنون لطیفہ کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے خبروں کا تیسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے، آئی اے ای کے منشور، سیف گارڈ معاہدے اور این پی ٹی کی کھلی خلاف ورزی ہے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے خیانت کی، اور ہم اپنے قومی اقتدار اور مفادات کا دفاع کریں گے، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان۔ ایران کے شیعہ مراجع و مفتیوں نے رہبر انقلاب اسلامی کے سلسلے میں دشمن کی دھمکیوں کو محاربہ قرار دیا۔ صہیونی مظاہرین نے اسرائیلی فوجی اڈے کو نظر آتش کر دیا۔ اور دشمن کی جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے علاقے اور دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صدر ایران نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے سبھی بین الاقوامی قوانین اور جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای کے منشور، سیف گارڈ معاہدے اور این پی ٹی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی کھلی جارحیت کا نشانہ بننے والی ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای کی نگرانی میں کام کر رہی تھی، لیکن آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل نے ان حملوں کی زبانی مذمت بھی نہیں کی۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ آئی اے ای کے سربراہ کا یہ طرز عمل کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے، اور ہماری پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا ہے وہ آئی اے ای کے غیر تعمیری اور تخریبی طرز عمل پر فطری رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل ہی اس بین الاقوامی ادارے کے قوانین اور اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہے تو اس کے رکن ملکوں سے پابندی کی توقع ابس ہے۔ ڈاکٹر پزیشکیان نے کہا کہ سینی حکومت این پی ٹی کے رکن نہیں ہے اور گزشتہ برسوں کے دوران آئی اے کے سبھی قوانین اور اصول و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن جس ملک نے اس ادارے کے سبھی قوانین کی پابندی کی ہے اس کے خلاف ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے رپورٹ پیش کی، جس کے بعد ایران کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی گئی۔ صدر ایران نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئی اے اپنے طرز عمل کی اصلاح کرے، رکن ملکوں کے حقوق کا احترام اور ان کا دفاع کرے، نیز دوہرے معیاروں اور طرز عمل سے پرہیز کرے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں سینی حکومت اور امریکہ کی جارحیت میں بڑی تعداد میں ایرانیوں کے شہید ہونے پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ فرانس ان اولین ملکوں میں ہے جنہوں نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ ہم آئی اے کی جانب سے قوانین کے صحیح اور یکساں نفاذ کے مطالبے کو سمجھتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ آئی اے کے ساتھ ایران کا تعاون حتیٰ نئے دائرہ کار میں جاری رہنے کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے خیانت کی ہے، ہم اپنے قومی اقتدار اور مفادات کا خوب دفاع کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے رشیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جارحیت اور ایران کے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک کے اعلی حکام اور رہنماؤں کے خلاف توہین آمیز اور غیر شائستہ زبان کا استعمال نہ صرف غیر مہذب اور ناقابل قبول ہے بلکہ اس سے عالمی سطح پر امریکہ کا وقار مجروح ہوگا۔ یہ عمل نہایت افسوسناک ہے، اس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے۔ ترجمان کے مطابق ایران نے کبھی مذاکرات کی میز کو نہیں چھوڑا، مگر صرف دو دن قبل یعنی جمعے کے دن سینی حکومت نے امریکی حمایت اور اجازت سے ایران پر حملہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات نے نہ صرف مذاکراتی فضا کو نقصان پہنچایا بلکہ سفارتکاری کی پیٹ میں چھرا گھونپا۔ یہ عمل واضح طور پر سفارتکاری کے ساتھ خیانت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ اپنے عوام، سرزمین اور قومی خود مختاری کے دفاع میں تمام دستیاب وسائل کا استعمال کریں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا دنیا واقعی قانون جنگل کی طرف جا رہی ہے؟ کیا اب کوئی عالمی قانون باقی ہے جو اجازت دے کہ محض الزام کی بنیاد پر کوئی ملک دوسرے پر حملہ کرے؟ انہوں نے یاد دلایا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن، یہ این پی ٹی کے آرٹیکل 4 کے تحت ایران کا تسلیم شدہ حق ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی استعمال کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا کہ جنگ کے دوران دشمن کے نفسیاتی حملے ناکام رہے، عوام نے نظام کا بھرپور ساتھ دیا۔ علی لاریجانی نے ایک ٹی وی پروگرام میں انکشاف کیا کہ ایران پر حالیہ اسرائیلی حملے کے دوران انہیں دھمکی دی گئی کہ وہ 12 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ دھمکی کس جانب سے ہے۔ اس دھمکی کے بعد نتن یاہو کو سخت جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف حملے سے باخبر تھے بلکہ اس کے پیچھے مکمل منصوبہ بندی بھی تھی۔ ٹرمپ نے جنگ سے ایک دن قبل دعویٰ کیا تھا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، لیکن اگلے ہی روز اسرائیل نے حملہ کیا اور بعد ازاں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کو پہلے ہی 7 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کو 7 دن کی مہلت دے کر اسے جھکنے پر مجبور کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے محض تماشائی ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے۔ لاریجانی نے امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام اور قیادت نے ثابت کر دیا کہ ایران محض جغرافیائی سرزمین نہیں بلکہ ایک تمدنی قوت ہے جس کا دفاع ایمان، تاریخ اور عوامی بیداری سے جڑا ہوا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی شرط یہ ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند کیا جائے. اس سلسلے میں امریکہ نے اپنا کوئی موقف واضح نہیں کیا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخلوانچی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن سے سنا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کا خواہاں ہے، مگر مذاکرات کے چوکھٹے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اس سوال کے جواب کا انتظار ہے کہ آیا مذاکرات کے آغاز کے ساتھ جارحانہ اقدامات بھی کیے جائیں گے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اب تک اس سلسلے میں واضح موقف کا اعلان نہیں کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر نائب صدر نے 12 روزہ سینی امریکی جارحیت کے دوران عوام کی وحدت اور یکجہتی کو بہترین مثال قرار دیا ہے. سینئر نائب صدر ڈاکٹر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ملک کے 14ویں صدارتی الیکشن میں کافی کوششوں کے باوجود عوام کی مشارکت میں صرف 0.4% اضافہ ہوا تھا، لیکن سینی حکومت کی 12 روزہ دہشت گردانہ جارحیت کے دوران عوام کا اتحاد اور یکجہتی بے مثال تھی. ایران کے شیعہ مراجع تقلید اور بزرگ مفتیان کرام نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سلسلے میں دشمن کی دھمکیوں کو محاربے کا مصداق بتاتے ہوئے اس کے مقابلے کو تمام مسلمانوں کا فرض قرار دیا ہے. مراجع تقلید کا موقف اور ان کا یہ فتویٰ ایران کے سپریم لیڈر مرجع تقلید اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سلسلے میں امریکی اور سینی حکام کی دھمکیوں کے بعد سامنے آیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور آیت اللہ العظمیٰ نوری ہمدانی نے اس سلسلے میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں شیعہ مرجعیت بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کے خلاف ہر قسم کے دھمکی آمیز بیان، اقدام یا اس حوالے سے ہر قسم کے تعاون کو محاربے کا مصداق قرار دیا. مراجع کرام کے جواب میں آیا ہے کہ یہ دھمکی چاہے کسی فرد کی طرف سے ہو یا حکومت سے، محاربے کا مصداق ہے. ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنے جوابی حملوں کے دوران جہاں بہت سے حساس سینی مراکز اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، وہیں امریکی کمپنی انٹل کے کارخانے کو بھی میزائل حملے کا نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا. میڈیا رپورٹ کے مطابق صنعتی علاقے کوریات گھاٹ میں واقع انٹل کارخانہ ایران کے زبردست جوابی حملے میں پوری طرح تباہ ہو گیا، جس سے غاصب اسرائیل کو غیر معمولی اقتصادی دھچکا پہنچا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران ایران کے جوابی حملوں میں سجیل میزائل سے جن اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں سے ایک کوریات گھاٹ نامی صنعتی شہر بھی ہے، جہاں امریکی کمپنی انٹل کا بڑا کارخانہ تھا. اس کارخانے میں 15,000 افراد کام کرتے تھے. اسرائیل نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران کے میزائلی حملے میں اس کارخانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اس میں کام بند ہو گیا ہے. مشتعل سینی مظاہرین نے فوجی اہلکاروں سے تصادم کے بعد اسرائیلی فوجی اڈے کو نظر آتش کر دیا. رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید تصادم ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں. عبرانی اخبار ہارٹس کی رپورٹ کے مطابق سینی آبادکاروں نے مغربی کنارے کے علاقے بیت ایل میں قائم اسرائیلی فوجی اڈے کو آگ لگا دی. اس رپورٹ کے مطابق یہ فوجی اڈا فلسطینی مزاحمتی کاروائیوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ ہفتے غاصب سینی فوج کی فائرنگ سے بیسان علاقے کا ایک سینی شہری زخمی ہو گیا، جس کے بعد سینی آبادکاروں میں غصہ بھڑک اٹھا. حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دشمن کی جارحیتوں پر خاموش رہیں گے، غلطی پر ہیں. حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ ہم سینی حکومت کا مقابلہ کرنے، اس کو شکست دینے پر قادر ہیں. انہوں نے کہا کہ نبتیہ پر حملہ ناقابل قبول اور حکومت لبنان کو اس حوالے سے اپنے فریضے پر عمل کرنا چاہیے. شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ حیات من الذلہ ہماری جماعت کا سلوگن ہے. پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر ہیگ میں مستقل ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہندوستان سے فوری اور دیانتدارانہ عمل درآمد کا
مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستان نے ثالثی عدالت کے حالیہ ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں عدالت نے اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے ہندوستان کی ایک طرفہ کارروائی کو مسترد کرتے ہوئے منصفانہ اور مؤثر کارروائیاں جاری رکھنے کا اندیشہ دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ثالثی عدالت کے فیصلے سے پاکستان کا موقف درست ثابت ہوا ہے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ سنتاس معاہدہ مؤثر اور فعال ہے۔ یاد رہے کہ پی سی اے کے قواعد کے مطابق تکمیلی فیصلہ عدالت یا ٹریبیونل کی طرف سے پہلے دیے گئے فیصلے کے بعد جاری کیا جانے والا اضافی فیصلہ ہوتا ہے، جو عموماً کسی ایسے مخصوص مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جو مکمل طور پر حل نہ ہو پایا ہو۔ حماس نے سینی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط قبول کرنے کی تردید کی ہے۔ حماس نے بعض ابلاغیاتی ذرائع کی اس رپورٹ کی تردید کی ہے کہ اس نے سینی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک نے جنگی قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی جانے والی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے جس کا حماس کے موقف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی پوری طرح تردید کرتے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جھوٹی افواہ کا مقصد صہیونی حکومت کے جنگی جرائم سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانا اور اسلامی مزاحمتی تحریک کے ٹھوس اور اٹل موقف میں تحریف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ سینی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے مقامات پر بھی سینی جنگی طیاروں نے بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا اپنا وحشیانہ عمل جاری رکھا ہے۔ غزہ کے طبی مراکز کے اعداد و شمار کے مطابق سینی جارحیت میں کل سے اب تک 72 فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سینی فوجی فلسطینیوں سے ان کے مکانات خالی اور ان پر قبضہ بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے بعد ایران کی مسلح افواج کے غیر معمولی جوابی حملوں کی دہشت بدستور اسرائیلیوں اور صہیونیوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب جنگ رک جانے کے بعد اسرائیلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی معمول کی زندگی شروع کریں، لیکن ان کے دلوں میں ایران کے جوابی حملوں کا خوف اور وحشت انہیں ایسا نہیں کرنے دے رہی ہے اور پورے اسرائیل میں خوف و ہراس کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مجلس کا آخری پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یا حسین 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 یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
قافلے رسیدات، قافلے رسیدات، رنج سفر چشیدات، حسین نذیر فاطمے، حسین نذیر فاطمے۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آج کے پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔
چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے بچھڑی ہے مدت سے، بچھڑی ہے مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے۔ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، وعدہ سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس گیا کے، میں سات مہروں کو، میں سات مہروں کو لوٹوں چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات معرفت الہی اور آسمانی نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ آپ جب سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نورانی انسانوں کی ہدایت کے لیے اس ارض خاکی پر شروع ہوا تو اس وقت سے از جانب خالق کائنات ان نعمتوں کے نزول کا واسطہ اور ذریعہ تھے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ لہذا ہم اس محسن انسانیت کی جب تک معرفت حاصل نہیں کریں گے، اس عظیم الشان ذات والا صفات کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ وہ ذمہ دار قسیم نعمت ہائے الہی ہیں جن کے نام سے سکون قلب کی راہیں کھلتی ہیں، جن کے ذکر سے حیات دنیاوی میں امید کا چراغ ہمیشہ روشن اور تابندہ رہتا ہے، جس کی سجدہ گزاری سے ہم گنہگار انسانوں کا کیا ذکر، ملائکہ مقربین کو بھی سجدہ کرنے کا سلیقہ ملتا ہے اور ہم اپنی پیشانیوں میں نور کی ایک لہر تیرتی ہوئی محسوس کرتے ہیں، جس کی قربان گاہ سے اٹھتے ہوئے ریگزاروں سے اہنسا، امن اور آشتی کے پیام و سلام آتے ہیں، اور جس کی ذات کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رحیمیت اور عدالت پر یقین حق الیقین کی طرف گامزن ہوتا ہے اور ارتقاء کی اس منزل پر بھی پہنچ سکتا ہے جہاں سے انکشافات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاعر شان امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے،
جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیو حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔
سلام کہ سلام کہتا ہے فراز عرش چشم اللہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین یہ کرم کار ساز کیا کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن کی نگہ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، ادھر سے درد کے مالک ہوائے دردائی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے۔
یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو بہت چاہتا ہے۔ جس خالق نے اس دنیا کو خلق کیا، اس کو لؤلؤ و مرجان سے سجایا ہے، اس کی زینت کے لیے اپنی نعمتوں کو تمام و کمال تک پہنچایا، اور پھر اپنی اشرف مخلوقات کی ہدایت کے لیے اپنے معصوم انبیاء کو بھیجا، اور آخر میں ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہی کا یہ قول آپ کی ساری شریعت پر حاوی ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جب تک نام حسین زندہ ہے شریعت محمدی کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اور یہ شریعت حسینیت کی پاسبانی اور پاسداری میں ہے۔ وہ حسین جو مرسل اعظم کی سیرت و شریعت کا ایسا پاسبان ہو کہ اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا ہو، اس کے لیے قدرت نے خلقت آدم سے لے کر آج تک کتنا اہتمام کیا ہوگا۔
شاعر شان امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے،
عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا۔
سمعین، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی یہ حدیث مبارک بھی سارے عالم کے مسلمانوں نے بھی تسلیم کی ہے۔ حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہیں، یا فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے جو اس کی پناہ میں آیا نجات پائی اور جس نے تخلف کیا غرق آب ہوا۔ زبان وحی سے نکلے ہوئے یہ کلمات کس بات کو واضح کر رہے ہیں؟ کشتیاں وہاں انسانوں کو نجات دیتی ہیں جہاں پر گہرے اور عمیق سمندر ہوں اور ان سمندروں میں طوفان بھی ہوں، ان میں ہلاک اور غرق کرنے والی موجیں بھی ہوں، ڈوبنے کا خطرہ ہو، غرق ہونے کا خطرہ ہو، ایسے میں کشتیاں آتی ہیں، انسان کو نجات دیتی ہیں۔ لیکن پوری انسانیت کی نجات کی کشتی کا نام حسین ابن علی ہے۔ انسانیت ہلاک کہاں ہوتی ہے؟ کون سا ایسا عمیق اور گہرا سمندر ہے کہ جس میں پوری انسانیت ڈوب کر مر جائے، ہلاک ہو جائے، غرق ہو جائے؟ وہ ہے کہ جب انسانیت ہلاکت کے قریب جا پہنچے، یعنی انسانیت اس حد تک گر جائے، پست ہو جائے، غرق ہو جائے کہ یزید جیسا حکمراں اور یزیدیت جیسا نظام برسر اقتدار آ جائے اور انسان بیٹھا تماشا دیکھتا رہے۔ یہ درحقیقت ہلاکت ہے انسانیت کی اور بشریت کی، اور ایسی ہلاکتوں سے نجات حسینیت کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یزیدیت ظلم پسند ایک فرد کا نام ہے، یزید ایک طبقہ ہے اور یہ طبقہ ہر دور میں ہے۔
بلکہ کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سربر جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسال بہت کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر۔
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کے لاسانی کارناموں کا تذکرہ کرنے والے اس حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہیں جس میں آپ نے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ مقام تفکر یہ ہے کہ کہیں یہ تذکرہ کرنے والے ہی حسین اور عالم انسانیت کے درمیان حائل تو نہیں ہیں؟ کیا ہماری فرسودہ حرکات و سکنات سے تحریک کربلا، دیگر اقوام عالم، بلکہ اسلامی مسالک کے لیے چیستان تو نہیں بنی ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس اثر انگیز واقعے سے عالم انسانیت مجموعی لحاظ سے غیر واقف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے بقول علامہ اقبال غریب و سادہ رنگین داستان حرم کو مرصع مسجع غیر واضح اور پیچیدہ مراسم کے ذریعے بیان کرنے پر اپنی پوری توانائی صرف کر دی ہے۔ ان مراسم کے ذریعے جو پیغام دنیا تک پہنچانا مقصود تھا، وہ پیغام سیدھے سادھے پیرائے میں بیان ہوتا ہے تو صورتحال دیگر ہوتی۔ شاید اس مثال کے ذریعے بات واضح ہو جائے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو تحفتاً ایک قیمتی شے ارسال کی، لیکن ارسال کردہ شے کو کچھ اس انداز سے پیک کیا کہ اس شے کو لینے والا شخص پیکٹ کو کھولتے وقت الجھ کے رہ گیا۔ وہ ایک عقدہ وا کرتا تو دوسرا عقدہ اسے پریشان کر دیتا۔ بلاخر اس نے کھول کر اس شے کو دیکھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی اور اس پیکٹ کو قیمتی شے سمیت طاق نسیاں کے حوالے کر دیا۔ اسری شعور سے نابلد ذاکر و وائز کی مثال اس خوابیدہ شخص کی سی ہے جو عالم خواب میں دیگر سوئے پڑے افراد کو جگانے کی اس زوم کے تحت سعی کر رہا ہو کہ خود وہ بیدار ہے۔ اس قسم کی بیداری کو غالب نے جامع انداز میں یوں بیان فرمایا ہے، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔
تحیر دست ہے وہ قوم جس کا دامن تاریخ سبق آموز اور عبرت انگیز واقعات سے خالی ہو، اور اس سے بڑھ کر وہ قوم بد قسمت ہے جس کا ماضی اس طرح کے واقعات سے مالا مال ہو اور وہ ان سے استفادہ کرنے سے قاصر ہو۔ ایک جانب ماضی میں واقعہ کربلا کی موجودگی اور دوسری جانب واقعہ کربلا کا تذکرہ کرنے والی قوم کی موجودہ بدحالی دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس قوم نے کربلا جیسے واقعے کو ذکر تک ہی محدود رکھا ہے اور ہنوز عملی تطبیق کے مرحلے سے کافی دور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افراد ملت میں وہ متوازن بصیرت مفقود ہے جو تاریخ کے مطالعے اور عصری حالات کے مشاہدے سے تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ نتیجتاً یہ لوگ کربلا کے عصری تقاضوں سے بھی نابلد ہیں۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں کربلا کیا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
ڈوب کر پار ہو گیا اسلام، ڈوب کر پار ہو گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے۔
اس متوازن بصیرت کے فقدان کے سبب ہی ناقابل تصور مشاہدات سے آئے دن ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ چنانچہ یزید صفت انسان اس دور میں حسینی مشن کی علم برداری کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور سادہ لوح عزاداروں کی ایک بڑی جمعیت ان کے دام فریب میں بآسانی آ جاتی ہے۔ بالفرض خود یزید بھی امام عالی مقام کے نام پر آ کر ان کے سامنے دست دراز ہو جائے تو اس کی بھی دل کھول کر معاونت سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس امر کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں کوئی عصری یزید مجلس حسینی کے نام پر امام کے نام لیواؤں کا استحصال تو نہیں کر رہا ہے۔ عصری آگاہی کو جو یاد کربلا سے الگ کیا جائے تو محض ایک رسم خانقاہی رہ جاتی ہے۔ جو لوگ اس رسم خانقاہی میں مست و مگن ہوئے وہ عصری یزیدیت کی شناخت سے رہ گئے، لہذا ان کے لیے عصری یزیدیت کے خلاف مورچہ بند ہونا ممکن ہے، نہ ہی وہ عصری کربلا سے واقف ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں پر نام حسین ورد ہوتا ہے لیکن ان کے ہاتھ غیر شعوری طور پر حسینی مشن کی بیخ کنی میں مصروف ہوتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
پھر حق ہے آفتاب لبے بام اے حسین، پھر بزم آب و گل میں ہے کوہرام اے حسین، پھر زندگی ہے سست و سبگام اے حسین، پھر حریت ہے مورد الزام اے حسین، ذوق فساد و ولولہ شر لیے ہوئے، پھر عصر نو کے شمر ہیں خنجر لیے ہوئے۔
Thank you. تذکرہ کربلا اپنی جگہ ایک ایسا عمل ہے جس کی سعادتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر یاد کربلا کے عصری تقاضوں سے بے اعتنائی ان سعادتوں پر بھی پانی پھیر دیتی ہے۔ کربلا کے عصری تقاضے کیا ہیں اور صدائے ینسرنا پر آج کے دور میں کیوں کر لبیک کہا جا سکتا ہے؟ کل ارض کربلا، کل یوم عاشورہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ ان چند سوالوں پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی جگہ جگہ کربلا برپا ہے، بس کربلا کی اصل نوعیت اور عصری بصیرت درکار ہے۔ زمانے کی راہ و روش کے عین مطابق پھر سے کربلا کے درس ہائے رنگا رنگ انسانیت کے گوش گزار کرنے ہوں گے۔ ان دروس کو پیش کرنے سے قبل ہمیں اپنے روایتی طور طریقوں پر بھی طائرانہ نظر دوڑانی ہوگی۔ فرسودگی سے مبرہ ایک تازہ دم نظام عزا کو تشکیل دینا ہوگا، جس کے لیے مجتہدانہ نظر کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے،
پرانے ساغر و مینا اگر نہ بدلو گے، کوئی نہ لے گا جو آب حیات بھی دو گے۔ ذرائع اور مقاصد میں فرق ہوتا ہے، یہ نقطہ کب اے فقیحان شہر سمجھو گے؟
محرم یاد شہیدان کربلا کا مہینہ ہے، مگر کربلا کی ابتدا کوفہ میں ہی ہو گئی تھی۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ مسلم عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند، بنو ہاشم کی اہم شخصیات میں سے تھے اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ 5 شوال سن 60 ہجری کو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفہ کے عوام جوق در جوق مسلم کے پاس حاضر ہونے لگے، اور جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا خط ان کے لیے پڑھا تو رونے لگے۔ اس کے بعد 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور ان لوگوں کی بیعت کی اطلاع امام حسین علیہ السلام کو دی، اور آپ علیہ السلام کو کوفہ آنے کی ترغیب دلائی۔ جب اس بیعت کی خبر یزید بن معاویہ کو ملی تو اس نے عبیداللہ بن زیاد کو، جو کہ بصرہ کا والی تھا، کوفہ کی ولایت کا عہدہ سنبھالنے کی بھی ہدایت کی۔ عبیداللہ ایک ہیلا کر کے کوفہ میں وارد ہوا اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور لوگوں کو دھمکیاں دینے لگا۔ رفتہ رفتہ کوفیوں کا اجتماع منتشر ہونے لگا اور مسلم بن عقیل کے گرد حامیوں کی تعداد گھٹ کر صرف 30 افراد مسجد میں باقی رہ گئے، اور پھر انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم تنہا رہ گئے۔ مسلم نے غریبانہ انداز سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی ان کو راستہ دکھانے کا روادار بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل نے دشمنوں سے سخت جنگ کی، لیکن آخر کار گرفتار ہو گئے اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ ابن زیاد کے لشکر کے ایک فرد نے جب رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا، خدا کی قسم میں موت سے ہرگز خائف نہیں ہوں اور اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے لیے رو رہا ہوں جو کہ اس طرف آ رہے ہیں۔ جناب مسلم کو ابن زیاد کے حکم کے مطابق دار العمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جبکہ مسلم خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس اور استغفار میں مصروف تھے۔ اسی حال میں ان کا سر بدن سے جدا کیا گیا، اور ابتدا میں ان کا سر اور پھر بدن دار العمارہ کی چھت سے نیچے پھینکا گیا تاکہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ لیں، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بدن مبارک کو کوفی عہد شکنوں کی آنکھوں کے سامنے لٹکا دیا گیا۔
شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
قاتل نے لگائی سرے مسلم پہ جو شمشیر، سر کٹ کے پکارا میں فدائے سرے شبیر، کوٹھے سے گرایا جو تنے مسلم دلگیر، یا حیدر کرار کہا اور کہی تکبیر، قطرے تو گرے خون کے دامان علی میں، سر گود میں زہرا کے تن آغوش علی میں، سر پیٹنے کی جا ہے گرا جب کی وہ لاشا، موجود تھے حاکم کی طرف سے وہاں آدھا، میں کیا کہوں ایک ایک نے دی لاش کو ایزا، پھر لاش کے پاؤں میں غرض رسی کو باندھا، پہلے اسے دربار ستمگار میں لائے، پھر کھینچتے ہر کوچو بازار میں لائے۔
مسلم کا بدن پہلے ہاشمی کا بدن تھا جو لٹکایا گیا، اور ان کا سر پہلا ہاشمی سر تھا جو یزید کے پاس دمشق روانہ کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام۔
اما قابل نہیں رہا میں جا رہا ہوں، مجھ کو بلاتی ہے کربلا، سجاد بھی رہے گا شریک سفر میرا، لو اما میرا آخری سلام،
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا۔
بے جرم بے خطا میں ہو رہا ہوں اما، لحد سے تیری جدا، یثرب سے جا رہا ہے غریبوں کا قافلہ، لو اما میرا آخری سلام،
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا۔
مردی خدا جاتی ہے میرے ساتھ میں ناموں سے مصطفیٰ، دینا دعا سر پہ سلامت رہے رضا، لو اما میرا آخری سلام،
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا۔
ہاشمی گھروں میں صدا یا حسین کی، اس دن سے رو رہی ہے مدینے کی ہر گلی، ہر گھر تیرے حسین کے ہم میں ہے ماتمی، لو اما میرا آخری سلام،
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا۔
بلاتی ہے کربلا، سجاد بھی رہے گا شریک سفر میرا، لو اما میرا آخری سلام،
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام۔
اما تیرا حسین ہے بے جرم پتا، میں ہو رہا ہوں اماں لحد سے تیری جدا یثرب سے جا رہا ہے غریبوں کا قافلہ لو اماں میرا آخری سلام میرے ساتھ میں ناموں سے منہ صبا دینا دعا سروں پہ سلامت رہے رضا لو اماں میرا آخری سلام یا حسین کی اس غم سے رو رہی ہے مدینے کی ہر گلی ہر گھر تیرے حسین کی ہم نے ہے ماتمی لو اماں میرا آخری سلام
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։